الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ ابراہیم کی آیت 15 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. سے پیچھے جو سلسلہ مضامین زیر بحث رہا، اس کی ابتدا اس مطالبے سے ہوئی تھی کہ ہمیں جو باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ ہم اسی صورت میں سنیں گے جب کوئی نشانی دکھائی جائے. پیغمبروں نے اپنی حیثیت واضح کی تو اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ ہم تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو فیصلہ تم کہتے ہو کہ ہو جائے گا وہ فیصلہ لے آؤ. یہ سیدھے سیدھے عذاب کا چیلنج ہے. یعنی پیغمبر نے آ کے دلیل دی، خبردار کیا، متنبہ کیا، اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن مخاطبین اس کو سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور نوبت وہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے اگر اپنی یہ دعوت بند نہ کی تو ہمارے نظام میں اس سے خلل کا اندیشہ ہے، ہم تمہیں نکال دیں گے، تم ان بستیوں میں رہ نہیں سکو گے. ہماری طرف سے اب آخری بات کہی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا. یہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ مرحلہ ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر فیصلہ سنا دیتے ہیں. تو یہاں بھی پیغمبروں کا حوالہ دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ جن بستیوں کی طرف بھی ہمارے پیغمبر آئے ان کو کم و بیش یکساں رد عمل کا سامنا کرنا پڑا. یعنی بہت کم ایسا ہوا کہ قوم کی طرف سے اچھا جواب ملا ہو. زیادہ تر یہی ہوا کہ اذیت دی گئی، نشانیوں کا مطالبہ کیا گیا، یہاں تک کہ آخر میں یہ کہہ دیا گیا کہ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا وَلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تمہیں ہمارے دین پر واپس آنا ہوگا یا ان بستیوں سے نکل جانا ہوگا. تو یہ ہجرت کے لیے مجبور کر دینا یا مارنے کے لیے کھڑے ہو جانا، وہ مرحلہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اتمام حجت کے قانون کے تحت پھر ہم فیصلہ سنا دیتے ہیں. یعنی مہلت اتنی ہوتی ہے. اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک یہ فیصلہ نہیں کرتے، آخری فیصلہ، جب تک کہ قوم آگے سے جارحیت کا ارتکاب کرنے پر نہیں آ جاتی. سننے کا عمل جاری ہے، وہ بات کر رہے ہیں، بات سن رہے ہیں، گفتگو جاری ہے، یا کم سے کم امن کے ساتھ لوگوں تک پیغام پہنچانے کی مہلت موجود ہے، چلتا رہتا ہے معاملہ. لیکن اگر ایسا نہ ہو اور یہ نوبت آ جائے تو سب پیغمبروں کا ذکر کر کے یہ کہا ہے کہ جب نوبت یہاں تک آ گئی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تمہیں اس زمین سے، اپنی اس بستی سے نکال دیں گے اور یا تمہیں واپس آنا ہوگا. اس کے بعد فرمایا کہ فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَلُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. اس کے بعد پیغمبروں سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اب ان ظالموں کا وقت ختم ہو گیا، اب ہم فیصلہ سنائیں گے. یہ فیصلہ دونوں پہلوؤں سے ہوتا ہے. یعنی ایمان والے اگر چند بھی ہیں تو ان کو نجات دی جائے گی، اور بعد میں وہی اس سرزمین میں رہیں گے جس سرزمین میں پہلے قوم آباد تھی، وہ برباد ہوگی اور زمین ان کے حوالے کر دی جائے گی. یہ بربادی، یہ عذاب، وہ قانون ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جزا و سزا کا فیصلہ کرتے رہے ہیں. دنیا میں جزا و سزا قوموں سے متعلق ہے، اور اس کو بطور ایک ضابطے کے، ایک سنت الہی کے قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ قیامت تک جتنی قومیں بھی پیدا ہوں گی وہ ایک ترتیب کے ساتھ دنیا کے اسٹیج پر نمودار ہوں گی، اور سب کا ایک ہی انجام ہونا ہے، ایک یہ کہ مہلکوہا اور معذبوہا، یعنی قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا، اگر پیغمبر آ گیا ہے تو قوم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ فطرت کے قانون کے تحت ہلاکت کے سپرد ہو جائے گا۔ جب اس کی مہلت ختم ہو جائے گی تو جس طرح انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اسی طرح قومیں بھی رخصت ہو جاتی ہیں، تو یہ قوموں کا محشر یہی دنیا ہے۔ البتہ افراد کے ساتھ الگ الگ معاملہ مرنے کے بعد ہوگا، یہ قرآن کا پورا نقطۂ نظر ہے۔ تو یہاں اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ پھر ہم نے پیغمبروں سے کہہ دیا کہ اب فیصلے کا وقت آ گیا، یعنی ان کو بہت مہلت دی ہم نے، اور یہ مہلت ختم نہ ہوتی، یہ اگر تمہارا وجود اپنے اندر گوارا کرتے تو دعوت ہی چلتی رہتی، لیکن جب انہوں نے یہ بات نہیں سنی اور اب اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ خاتمہ کر دیں گے پیغمبر کا، تو اب ہم فیصلہ سنا رہے ہیں۔ فیصلہ بتا دیا کہ کیا ہوگا، اب فرمایا کہ وَاسْتَفْتَهُ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، انہوں نے فیصلہ چاہا تھا، یعنی ہم نے نہیں چاہا تھا کہ ہم ان کا فیصلہ کریں، انہوں نے فیصلہ چاہا تھا، فرمایا سو فیصلہ ہو گیا، یعنی جب انہوں نے خود اس کی طلب کی تو ہم نے بھی فیصلہ سنا دیا ہے، اور یہ فیصلہ کن کے خلاف سنایا ہے، وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر سرکش ضدی نامراد ہوا، یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ کے غضب کا آخری درجے میں ہدف بن جاتی ہے وہ کیا ہے، سرکشی اور انعاد، ضد۔ اس سے خود بخود قرآن مجید واضح کر دیتا ہے کہ اگر مخلصانہ طریقے پر غور و خوض ہو رہا ہے، اس میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، لوگ سمجھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کبھی عذاب نہیں نازل کرتے، وہ اپنے بندوں کے لیے سراسر رحمت ہے، سمجھنے والوں کو سمجھایا جاتا ہے، جاننے والوں کو علم دیا جاتا ہے۔ یہ معاملات کن لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، سرکش اور ضدی لوگوں کے ساتھ۔ تو اس میں دیکھیے دو لفظ استعمال کیے ہیں، جبار اور انید، یہی در حقیقت حق کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، یعنی انسان سرکشی اختیار کر لے، سرکشی انابت کے منافی ہے۔ اصول کے طور پر قرآن نے بتایا ہے کہ انابت ہدایت کی شرط ہے، اور سرکشی کا لازمی نتیجہ عذاب، گرفت اور سزا ہے۔ تو اس طرح گویا ایک قاعدہ یا ایک سنت بیان کر دی ہے کہ ہدایت چاہتے ہو تو ہدایت اللہ دے دے گا، یعنی یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ علم کے ذرائع نہیں ہیں، کوئی اچھا استاد میسر نہیں آیا، راہ نہیں کھلی، نہیں، یہ سارا بندوبست اس کائنات کا پروردگار کر کے رہتا ہے، یہ اس نے کر رکھا ہوا ہے، بندے کو کیا کرنا ہے۔ فرمایا کہ یہدی الیہ من اناب، انابت پیدا کرو اپنے اندر، انابت یعنی ضد چھوڑ کے، سرکشی کو ختم کر کے سچے طالب علم بن جاؤ، بس ایک ہی شرط ہے، انابت۔ اس کو دوسری جگہ بیان کیا، وہ جا بے قلب منیب، ایسا دل لے کے انسان دنیا میں رہے کہ جو ہر وقت ہر بات کو سلیقے کے ساتھ سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ طالب علم اسی کو کہتے ہیں، یعنی کوئی انعاد نہیں، کوئی دشمنی نہیں، کسی چیز کے بارے میں کوئی تعصب نہیں۔ دوسرا، اگر کوئی مختلف بات بتانا چاہتا ہے تو احسان کر رہا ہے، کوئی حقیقت اس نے دریافت کی ہوگی، پہنچا رہا ہے آپ تک۔ تو علم کا سچا طالب ہو کر بات سننے کے لیے تیار ہونا اور تیار رہنا، یہ انابت ہے، یہ ہدایت کی شرط ہے، اور سرکشی اور ضد، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ تو اس کو یہاں بیان کر دیا کہ ہم نے جب پیغمبروں کو بھیج کر عذاب دیا تو کیا تمہارا خیال ہے کہ ایسے ہی دے دیا؟ نہیں، اس مرحلے پر دیا جب انہوں نے خود چاہا کہ اب وہ عذاب ہی آئے، ہم بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور پیغمبروں کو یہ بتا دیا کہ یا ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا یا اس بستی کو چھوڑ کے جانا ہوگا۔ یعنی یہ کم سے کم بات ہے، ورنہ تو یہ بھی ہوا کہ پیغمبروں کو مار دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ خود رسول اللہ کے بارے میں بھی آخر تک اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی۔ ان سب صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر موجود ہو، دو چار لوگ بھی بات سننے کے لیے بستی میں تیار ہوں اور ہم اس بستی کو تباہ کر دیں۔ دونوں شرطیں بیان کر دیں کہ نہیں، ہم عذاب نہیں دیا کرتے، وانت فیہم، جب تک اے پیغمبر تم ان کے درمیان ہو، اور وہ ہم یستغفرون، اور اگر ان میں سے کچھ لوگ استغفار کرنے والے ہیں تو نہیں، ہم عذاب نہیں نازل کرتے، مہلت دیں گے، بات سنیں گے، سنائیں گے۔ لیکن پھر قریش نے وہ آخری فیصلہ کر لیا، جیسے یہاں بیان ہوا ہے، کہ اب اس پیغمبر کا خاتمہ کر دیا جائے۔ دراں حال ہے کہ خود پیغمبر یا پیغمبر کے ساتھیوں کی طرف سے کوئی جارحیت، کوئی فساد، اس طرح کے کسی اقدام کا شائبہ بھی نہیں ملتا۔ یعنی وہ اپنی بات کہہ رہے تھے، لوگ ایمان لا رہے تھے یا رد کر رہے تھے، جو کچھ بھی زیادتی ہو رہی تھی وہ مخاطبین کی طرف سے ہو رہی تھی۔ اس کے باوجود یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام قبیلوں کا ایک ایک آدمی ہمیں اپنی خدمات پیش کرے گا اور مل کر آج رات حملہ کیا جائے گا، تاکہ قبائلی نظام میں کسی انتقام کا سوال نہ پیدا ہو۔ اس لیے کہ متعین ہی نہیں ہوگا کس نے مارا، تو ہجوم کر کے رسول اللہ کو قتل کرنے کا فیصلہ دار الندوہ میں ہو گیا۔ وہی رات ہے جس میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ نکل جائیں، بس ختم ہو گئی بات۔ تو یہ وقت ہوتا ہے جب رسولوں کی قومیں خود فیصلہ چاہتی ہیں اور اس سرکشی اور اس ضد پر اتر آتی ہیں۔ تو اس کو بیان کیا ہے، یعنی پہلے قانون بیان کیا کہ ہم نے رسولوں کو، پھر یہ کہہ دیا کہ اب یہ نوبت آ گئی ہے، اب لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ان ظالموں کا اب خاتمہ ہونا ہے۔ تو اب فرمایا کہ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، انہوں نے فیصلہ چاہا تھا سو فیصلہ ہو گیا، اور ہر سرکش ضدی نامراد ہوا۔ یعنی نامرادی تو اس دنیا میں آ گئی، یہاں سے ان کی جڑ کاٹ دی گئی۔ یہی وہ بات ہے نا جس کو سورہ کوثر میں پیشین گوئی کے انداز میں بیان کیا ہے کہ ہم نے تو یہ سرزمین اور اس کی یہ رحمت جو حرم کی صورت میں ہے، یہ آپ کو دینے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اِنَّا آتَيْنَا کَلْکَوْثَر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر، انہوں نے اس سرزمین میں نماز اور قربانی اپنے بتوں کے لیے خاص کی ہے، جب آپ کو یہ ملے تو آپ اللہ کے لیے اس کو خاص کریں، باقی یہ دشمنی کوئی چیز نہیں۔ اِنَّا شَانَا کَوْلَبْتَر، ان کی جڑ کٹ جائے گی، کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ تو معاملہ ایسے ہی ہوگا۔ یہاں بھی یہ فرمایا کہ ہر سرکش ضدی نامراد ہوا۔ اب فرمایا کیا اس کے بعد یہ مٹی میں مل جائیں گے، اس کے بعد یہ ہماری بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اور اب آگے، یعنی یہاں تک تو نامرادی ہو گئی، اب آگے کیا ہے؟ مِن وَرَائِهِ جَهَنَّم، اب اس کے آگے دوزخ ہے، یعنی آگے بھی انجام یہی ہے۔ تو دوزخ، دوزخ کی شدید سزا یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ ضدی اور سرکش لوگوں کے لیے۔ یہ گناہگار بندے تو معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، گناہ ہو جائے تو 10 مرتبہ اپنے رب کی طرف پلٹتے ہیں، ان کے لیے یہ جو سزائیں ہیں وہ نہیں ہیں، یہ سرکش اور ضدی لوگوں کے لیے ہیں۔ ہر سرکش ضدی نامراد ہوا، اب اس کے آگے دوزخ ہے۔ مِن وَرَائِهِ جَهَنَّم وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، وہاں اس کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا، یعنی یہ اس جہنم کے سپرد کر دیے جائیں گے، جہاں رہیں گے، بسیں گے، اپنی بستیاں بسائیں گے۔ لیکن اس دنیا ہی میں ایک نظر ڈال کے دیکھ لیں، ہر جگہ ان کے لیے نعمتیں نہیں ہیں، وہاں پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ یَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پیے گا اور گلے سے اتار نہ سکے گا. وَيَاتِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. موت ہر طرف سے اس پر پیری پڑ رہی ہوگی, یعنی موت کے جتنے اسباب ہیں سب حملہ آور ہو رہے ہوں گے. اٹھے گا تو کہیں گر رہا ہوگا, حادثے ہیں تو پیش آ رہے ہوں گے, دائیں بائیں نکلنے کی کوشش کرے گا تو مار پڑ رہی ہوگی. موت ہر طرف سے اس پر پلی پڑ رہی ہوگی لیکن مرنے نہ پائے گا, یعنی یہ بھی نہیں کہ مر کے نجات پا لے گا, مر کے بھی چین نہ ملے گا. وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ, اور آگے ایک اور سخت عذاب اس کا منتظر ہوگا. یعنی ایک جگہ سے فرار کر کے جہنم کے کسی دوسرے طبقے کی طرف جائے گا تو دیکھے گا کہ وہاں اس سے زیادہ شدید عذاب انتظار کر رہا ہے. تو یہ ضد اور عناد کی سزا ہے. تو فرمایا کہ اس کی طرف توجہ کرو, باقی تم نے فیصلہ چاہا تھا, ہم تو رحمت لے کر آئے تھے, سو فیصلہ ہو گیا. مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کا رماد اشتدت بہ ریح فی یوم آصف, جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ہے, کفر کیا ہے یہ جس کی مثال پیچھے بیان ہوئی, یعنی ضدی, ظالم اور معاند بن گئے, اور پیغمبروں نے جس چیز سے روکنا چاہا وہ کیا چیز تھی؟ شرک. یعنی بحث کیا تھی؟ یہ تھی کہ تم اللہ کو مانتے ہو, اور قریش یا ان صورتوں کے مخاطبین سب مانتے تھے, مانتے ہو اللہ تعالیٰ ہی کے بندے بن کر رہو, یہ جو تم نے اپنی طرف سے دیوی دیوتا یہاں تک کہ جنات تک کو اپنا معبود بنا لیا ہے, یہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی ہے, اور یہ پیغمبر اس پر تمہیں توجہ دلانے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں, لیکن نہیں سنی اور اپنے کفر پر اصرار کیا. کفر کیا میں نے لکھا ہے, یعنی جانتے بوجھتے اس کے شریک ٹھہرائے, ضد کی بنیاد پر فیصلہ کر کے بیٹھ گئے کہ نہیں ہم تو یہی کریں گے. شرک اپنی حقیقت کے لحاظ سے کفری ہے, یعنی ویسے تو آدمی اللہ کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے لیکن اگر حقیقت کے لحاظ سے دیکھیں تو شرک اللہ کا انکار ہے. اللہ کو ماننے کا مطلب ہے اللہ کو تنہا ماننا, صرف اسی کو ماننا. شرک اپنی حقیقت کے لحاظ سے کفری ہے اس لیے کہ دین میں خدا کا صرف وہی ماننا تسلیم کیا جاتا ہے جو توحید پر پورے ایمان کے ساتھ ہو. چنانچہ آیت میں الذین کفروا سے مراد مشرکین قریشی ہیں جو سورہ کے مخاطب ہیں, تو اس میں انہی مشرکین کو جنہوں نے اب فیصلہ چاہا ان کو خطاب کر کے پہلے مثال دی ہے کہ سب پیغمبروں کے ماننے والوں نے یہی طریقہ اختیار کیا, تم بھی یہی کر رہے ہو. تو انہوں نے بھی جب فیصلہ چاہا تھا تو پھر فیصلہ آ گیا تھا, اور جب فیصلہ آتا ہے تو اس کا ایک نتیجہ دنیا میں نکلتا ہے اور ایک وہ ہے جو آگے نکلے گا. اب ان کے بارے میں کہا کہ مثل الذین کفروا بربہم, جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال, اعمالہم کا رماد اشتدت بہ ریح فی یوم آصف, ان کے اعمال کی مثال اس راہ کی سی ہے جس پر آندھی کے دن تند و تیز ہوا چل جائے. یہ اس سوال کا جواب دیا جو بہت لوگ کرتے ہیں, یعنی آدمی نیکی کے کام کرتا ہے, خیر کے کام کرتا ہے, اس لیے کہ نیکی اور خیر یہ انسان کی فطرت میں ہے. نیکی اور خیر کے کام کرتا ہے, قریش بھی کرتے تھے. اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں تو ان کے ہاں نیکی اور خیر کے کاموں کے شعبے بنے ہوئے تھے. خود حرم کی ذمہ داریاں جن لوگوں نے سنبھالی تھیں وہ بھی لوگوں کی خدمت کرتے تھے, اچھے لوگ بھی ان میں ہوتے تھے, اور بہت سے نیکی کے اعمال تھے جو ان کے ہاں اچھے سمجھے جاتے تھے, وہ کیے جاتے تھے. لیکن نیکی کے یہ سارے اعمال اللہ کے ہاں وزن رکھتے ہیں اگر کوئی ان کو ضد اور ہٹ درمی سے اکارت نہ کر بیٹھے. ضد اور ہٹ درمی اگر کسی حق کے مقابلے میں آ جائے تو پھر یہ اعمال بے معنی ہو جاتے ہیں, یعنی ان کا پھر کوئی اجر اللہ کے ہاں متوقع نہیں ہوتا. یہ سوال کا جواب دیا ہے. یہ کہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال، یعنی اب ان کے اعمال اچھے نیکی کے اعمال تھے، کیا ہوگا؟ میں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس سے ظاہر ہے کہ ان کے وہ اعمال مراد ہیں جو انہوں نے اپنی طرف سے نیکی کے اعمال سمجھ کر کیے ہوں گے، اپنے لحاظ سے انفاق کیا ہے، کسی غریب کی مدد کی ہے، نیکی کے کام کیے ہیں۔ قرآن نے یہ بات جگہ جگہ واضح کر دی ہے کہ شرک کے ساتھ کوئی عمل بھی خدا کے یہاں مقبول نہیں، یعنی شرک وہ چیز ہے کہ اس کے ساتھ کسی نیک عمل کا بھی کوئی اجر متوقع نہیں، بتا دیا ہے صاف صاف۔ اور یہاں اس کو ایک تمثیل سے سمجھایا ہے کہ ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جس پر آندھی کے دن تند و تیز ہوا چل جائے، یعنی یہ اعمال راکھ کا ڈھیر ہے، اور شرک کے ساتھ اگر کفر پر اصرار کیا جائے اور پیغمبر کی طرف سے بات بھی واضح ہو جائے اور آدمی ضد کی بنیاد پر شرک کو اختیار کیے رکھے، تو یوں سمجھو کہ اعمال کا جو ڈھیر تھا وہ راکھ بنے گا اور راکھ کو ہوا اڑا لے جائے، اس کے سوا کچھ نہیں باقی رہے گا۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، انہوں نے جو کچھ کیا ہوگا، جو نیکی بھی کی ہے، اس میں سے کچھ بھی نہ پا سکیں، سب بالکل برباد، خاتمہ ہو گیا۔ ذالک ہو الدلال البعید، فرمایا سمجھو تو اس سے بڑی دور کی کیا گمراہی ہو سکتی، یعنی تم نے ایک غلط رویہ اختیار کیا، ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اس پر اصرار کیا، پیغمبر کے حق کو آخری درجے میں واضح کر دینے کے باوجود جواب میں یہی کہتے رہے کہ تو ہمارے آبا کی سنت ہے، ہم اسی پر قائم رہیں گے، یہ دیکھ لیا تم نے، اس کے بعد نیکی بھی ختم ہو گئی، یہ تو آخری درجے کی چیز ہو سکتی تھی، اس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ تو فرمایا ذالک ہو الدلال البعید، اس کے بعد وہ کیا گمراہی ہو سکتی ہے جس میں آدمی اتنی دور چلا جائے۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ یہ بھی ایک بڑا خوبصورت استدلال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو شرک، ضد، ہٹ درمی اتنی ناپسند ہے اور اس درجے میں وہ اس کا مواخذہ کرتا ہے، یہاں تک کہ نیکی بھی بے معنی ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو گوارا کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ یعنی پھر تو سزا مل جانی چاہیے۔ تو فرمایا کہ نہیں، ہم نے زمین اور آسمان کو ایک غایت کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی ان کی ایک منزل مقرر کر دی ہے، اس لیے یہ مہلت ہے، اس میں گوارا کریں گے، گوارا کرتے ہیں، فوراً اس پر گرفت نہیں کرتے، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ تم جب ضد اور ہٹ درمی اختیار کرتے ہو تو کس کے مقابل میں اختیار کر رہے ہو؟ اللہ کے مقابل میں۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا؟ دیکھا نہیں مطلب یہ کہ غور کرو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ زمین و آسمان ابس نہیں پیدا کیے گئے، اپنی ایک غایت، اپنا ایک مقصد رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اتنی بات مقدر ہے کہ یہ اس کی دی ہوئی مہلت ہے کہ وہ تمہارے اس کفر و شرک کو گوارا کر رہا ہے، یعنی اس نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے تو پھر فوراً مواخذہ ہونا چاہیے تھا، جیسے ہی تم سرکشی اختیار کرتے تمہاری گردن ناپ لینی چاہیے تھی، لیکن اس نے مہلت دے رکھی ہوتی ہے، اور دی ہوئی مہلت کے زمانے میں وہ گوارا کرتا ہے، بڑے سے بڑے انحراف کو، شرک کو، ضد کو گوارا کرتا ہے۔ فرمایا لیکن یہ خیال نہ کرو کہ زمین پر ہمیشہ کے لیے آ گئے ہو، ان یشاء یذھبکم و یأتی بخلق جدید، وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق تمہاری جگہ لے آئے، یہ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، یہ اللہ پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ توجہ دلائی ہے کہ ضد اور ہٹ درمی اور تکبر وہ اختیار کرے جس کے پاس کوئی قوت ہو، زیادہ سے زیادہ کیا کر لیتے ہو، یعنی ایک مہلت ہے جو 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال تمہیں ملی ہوئی ہے، اگر تم بحثیت مجموعی دنیا کو دیکھو تو چند ہزار سال کی مہلت ہے، اس مہلت کے بلبوتے پر اکڑتے بھی ہو، طرح طرح کی ضد اور ہٹ درمی کے رویے بھی اختیار کرتے ہو، کبھی سوچا ہے اس بات کو کہ کیا اس کائنات کے خالق نے یہ کارخانہ ایسے ہی بنا دیا ہے اور یہ کسی انجام کو نہیں پہنچے گا؟ یہ پہنچے گا، اور تمہاری حیثیت اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ چاہے تو تمہیں آج اٹھا لے اور تمہاری جگہ کوئی نئے لوگ لے آئے۔ اس لیے یہ مہلت بہت جلد ختم ہو جائے گی، یعنی زیادہ دن نہیں ہے۔ یہ قوموں کی ختم ہوئی، یہ افراد کی ختم ہو رہی ہے، ہمارے سامنے لوگ رخصت ہو رہے ہیں ایک ایک کر کے، یہ اس دنیا کی بھی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ نہ یہاں کسی فرد کے لیے ہمیشگی ہے، نہ کسی قوم کے لیے ہمیشگی ہے، اور نہ اس پوری انسانیت کے لیے ہمیشگی ہے۔ سب موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، سب کشاں کشاں اپنے رب کے حضور میں حاضر ہو رہے ہیں، اس لیے یہ مہلت ختم ہو جائے گی۔ مہلت ہی اصل میں پردہ بن گئی ہے، اور مہلت ہی کو تم نے بہانہ بنا لیا ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور سب خدا کے روبرو کھڑے ہوں گے، نکل کر کھڑے ہو جائیں گے۔ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، پھر جو کمزور تھے، ظاہر ہے کہ دنیا میں یہ دونوں ہی چیزیں رہی ہیں، انہیں طبقات کی کشمکش سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ بڑے ہیں علم کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، اقتدار کے لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے، وہ عام طور پر لوگوں کو گمراہ کرتے اور ان کے رہنما بنتے ہیں، اور کمزور لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پھر جو کمزور تھے، وہ جو ان سے بڑے بنے ہوئے تھے، کہیں گے، یعنی ان سے کہیں گے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبًا، ہم تمہارے پیچھے چلنے والے تھے، تمہارے پیروں تھے، ہم نے تو تمہیں اپنا رہنما بنایا تھا، جو تم کہتے رہے وہ ہم کرتے رہے، تو اب یہ فیصلہ تو ہم سب کے لیے سنا دیا گیا ہے۔ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، پھر جو کمزور تھے وہ ان سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبًا، ہم تمہارے پیچھے چلنے والے تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو کیا اللہ کے عذاب سے ہمیں کچھ بچا لو گے؟ یعنی دنیا میں تو ہمارے رہنما بنے رہے، لیکن یہاں فیصلہ تو سب کے لیے ہو گیا ہے۔ یہ عذر نہیں مانا گیا کہ تم نیچے تھے، یا تمہیں گمراہ کیا گیا، یا تم نے فلاں کی رہنمائی قبول کر لی، یہ تو ہم سب کے لیے یکساں فیصلہ صادر ہو گیا ہے۔ تو تم دنیا میں تو ہمیں بہت سبز باغ دکھاتے تھے، اب کچھ کرو گے رہنمائی؟ وہ جواب دیں گے، قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر اللہ نے ہمیں راہ دکھائی ہوتی تو ہم بھی تمہیں راہ دکھاتے۔ یعنی اب یہ دیکھیے کہ انسان کس طریقے سے اپنے لیے آزار تلاش کرتا ہے۔ وہ وقت آ گیا کہ خدا کے سامنے کھڑے ہیں، اور روبرو نکل کھڑے ہوئے ہیں، یعنی اب کسی کے پاس کوئی دائیں بائیں بات کرنے کی رائے نہیں گئی۔ جیسے کہ میں نے وضاحت کی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ کسی کے لیے کوئی پردہ یا اوٹ باقی نہیں رہے گی، تمام سہارے ختم ہو جائیں گے، اور لوگ تنہا اور بے یار و مددگار خدا کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ یعنی اب نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی ساجی، نہ کوئی بھائی، نہ کوئی باپ، سب ہوں گے لیکن کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ اس میں وہ لوگ جو پیر بنے رہے، مرشد بنے رہے، رہنما بنے رہے، زعما بنے رہے، جن کے پیچھے لوگ چلے، جن کی بات انہوں نے مانی، وہ بھی ہوں گے، اور لوگ جا جا کے پوچھیں گے ان سے کہ اب کچھ بچا لو ہمیں۔ وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں یہ توفیق نہیں ملی کہ ہم وہاں راہ دیکھ لیتے، تمہیں بھی دکھا دیتے، نہ وہاں دکھا سکے، نہ یہ اندگانے کے قابل ہے۔ اس پر میں لکھا ہے کہ یعنی اس بات کی توفیق دی ہوتی کہ عقل سے کام لیتے اور دنیا ہی میں صحیح راستہ دیکھ لیتے، یعنی جب وہاں اندھے بنے رہے تو یہاں کیا کر سکتے ہیں، تو بے بسی سے اعتراف کریں گے۔ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ نے ہمیں راہ دکھائی ہوتی تو ہم بھی تمہیں راہ دکھاتے، اب کیا ہے، سواؤن علینا جزینا ام صبرنا مالنا من محیص، اب ہمارے تمہارے لیے یکساں ہے کہ چیخیں چلائیں یا صبر کریں۔ یعنی اب فریاد کریں گے تو سنی نہیں جائے گی، چیخیں گے تو کوئی مدد کو نہیں آئے گا، صبر کریں تو بس یہی دنیا ہے، یہی جہنم ہے، یہی سزا ہے، اس سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں، ما لنا من محیص، دیکھ لیا ہم نے دائیں بائیں، ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ تو اس طرح جہاں پہلے یہ بات بتا دی کہ ضد اور ہٹ درمی اور اناد ایسی چیز ہے کہ تمہاری تمام نیکیوں کو اکارت کر دے گا، اسی طرح یہ بتا دیا کہ اس طرح تم یہاں اپنی ان نیکیوں کے دامن میں پناہ لے کے چاہتے ہو کہ ضد بے شک رہے، ہٹ درمی بے شک رہے، لیکن خدا کو ہماری نیکیاں قبول کر لینی چاہیے، وہ تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی۔ اور اسی طرح سے یہ عذر بھی نہیں چلے گا کہ فلاں نے ہماری رہنمائی فرمائی تھی، ہم کیا کرتے، سب یکساں عذاب سے دوچار ہوں گے، اور وہاں وہ لوگ بھی اپنا عذر پیش کر کے الگ ہو جائیں گے کہ ہمیں دنیا میں توفیق ملی نہیں، نہیں ملی تو ہم تمہاری کیا رہنمائی کرتے۔ تو اس طرح گویا صاف صاف بتا دیا کہ انسان جو عذر اپنے لیے تراش کے بیٹھا ہوتا ہے اور اپنی ضد اور ہٹ درمی کے لیے جو بہانے تلاش کر لیتا ہے، یہ وہاں چلنے والے نہیں۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔